أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. گزشتہ گفتگو ضرورت دین کے بارے میں ہمارے برادر مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی. ضرورت دین اگر انسان اس استدلال کو سمجھ جائے تو اس کے بعد آگے کے مراحل طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئی انسان بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ خاص نقطۂ نگاہ نہ رکھتا ہو زندگی کے بارے میں, کائنات کے بارے میں. ہر انسان دیندار ہے, دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر انسان ایک نہ ایک دین رکھتا ہے, چاہے دہری کیوں نہ ہو, زندیق یا جو مثلا طبیعت اور نیچر کو خدا کہتے ہیں, یہ بھی ایک دین ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا دین کہ جس میں کائنات حقیقی معنی میں آپ کے سامنے آ سکے, اسے تلاش کرنا ضروری ہے. کائنات کا ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نظر آئے. جو دہریت کا قائل ہے اس کے لیے نہ کہیں سے آنا معتبر ہے نہ کہیں جانا معتبر ہے. وہ زندگی گزارے گا دنیاوی لذات کے لیے, بس محنت کرے گا اسی کے لیے اور اس سے زیادہ نہیں. زیادہ زیادہ تجاوز گری کرے گا دوسروں پر, دوسروں کے حقوق کو زیادہ زیادہ اگر صلاحیت ہے اس میں غصب کرنے کی کوشش کرے گا اپنی فوقیت جتلانے کے لیے, دنیا کو اپنے تسلط میں لے آئے گا. زیادہ زیادہ یہ کر سکتا ہے, بس اس کی بات کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ایک واقعہ ہے, یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ اگرچہ ایک واقعہ ہے لیکن یہ ایک روایت اور اس کے اندر عقلی دلائل پوشیدہ ہیں, اور آئیں گے پھر اپنے اس نقطے کی طرف کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. ایک دہریہ تھا, نام ہے اس کا ابن ابی الاوجا, امام صادق علیہ السلام کے دور میں. اس دور میں کئی معروف دہری ہیں, ایک ابن دیسانی ہے, ایک ابن ابی الاوجا ہے. ابن ابی الاوجا امام سے مکے میں ملا, امام نے طواف ختم کیا تھا اور آ کر ایک مخصوص مقام ہے جہاں ائمہ علیہ السلام جب حج کرنے آتے تھے طواف کے بعد وہاں آ کر تشریف رکھتے تھے اور لوگ وہاں پر سوالات کرتے تھے. آپ تشریف جب لائے تو یہ آیا, اس نے کہا کہ جو نماز روزہ آپ کرتے ہیں یہ وقت ضائع کرنا ہے, اس لیے کہ کوئی خدا نہیں ہے. امام نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم اور ہم دونوں مساوی ہیں. جب کوئی خدا ہی نہیں ہے تو ہمارا نماز روزہ میں نقصان نہیں پہنچائے گا, تمہیں انجام نہ دینا نقصان نہیں پہنچائے گا, اس لیے کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی ہوا تو یہ نماز روزہ ہمیں بچا لے جائے گا, تم کیا کرو گے؟ یہاں پر ایک سوالیہ نشان لگایا, عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے جو ہر احتمال پر کامیاب ہو جائے. عاقل وہ نہیں ہے کہ ایک احتمال پہ کامیاب ہے دوسرے میں جا کر پھنس جائے. ہم دونوں احتمالات پہ کامیاب ہیں, اگر ہے تب بھی کامیاب ہے, نہیں ہے تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر ہوا, کما یہ کہ حق یہ ہے کہ ہے, پھر امام نے اس کے بعد استدلال کیا اس کے لیے توحید پر, حق یہ کہ ہے, اس وقت تم کیا کرو گے؟ اور اگر 1,24,000 انبیاء ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی اگر شمار کیا جائے, اتنے اطلاع دینے والے خبر دینے والے آئیں اور کہیں کہ وہ ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ سوال جواب بھی ہے, اور جو وہاں پھنس گیا ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گا, جو وہاں سے نکل گیا ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, تو اس چیک پوسٹ پر جا کر اگر آپ ہمیشہ کے لیے قید خانے میں چلے گئے, دنیا میں تو ٹائم کا تصور ہے, وہاں ٹائم کا بھی تصور نہیں, ہمیشگی کی بات ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے سر چھڑا لیا. امام نے پھر استدلال کیا. اب دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام نے بہت مناظرے کیے ہیں. یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک خاص روش پر گامزن ہو گئے ہیں. وہ خاص روش کیا ہے؟ ایک خاص اسٹائل کی مجالس, ایک خاص اسٹائل کی گفتگو. اگر نہ یہ علمی مناظرے جو توحید کے باب میں ہیں آئمہ علیہ السلام سے نقل ہوئے, ان کی تعداد کم نہیں ہے. طبرسی نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے احتجاج. احتجاج عربی میں کہتے ہیں دلیل کو, حجت. اس کتاب میں آئمہ علیہ السلام کے مناظرے جمع کیے ہیں, توحید کے باب میں مناظرے ہیں. وہاں یہ واقعہ آیا ہے. بس دیکھیں, امام نے ایک عقلی دلیل کو اس کے سامنے رکھا. یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, وہ یہ, اگر ہم کائنات کی شناخت کرنا چاہتے ہیں, حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو کون سا ذریعہ, کون سا وسیلہ, کون سا آلہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ اور سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے, انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں؟ حواس سے خمسہ اگر ایک ذریعہ ہے, تو آیا یہ ذریعہ کامل ہے؟ خداوند عالم کو ثابت کرنے کے لیے کیا تجرباتی طریقہ کار حصول علم کا کامل طریقہ کار ہے؟ آیا ہم اس کے ذریعے استدلال کامل کر سکتے ہیں؟ جو ذرائع نقل ہوئے ہیں وہ یہ پانچ ذرائع ہیں, شہود و مذہب و تاریخ, عقل و تجربہ. تجربہ آپ لوگ اگر مثلا ترجمہ کرنا چاہیں سائنس, لیبارٹری میں آپ کسی شے کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے خواص اور عناصر کو پہچانتے ہیں. کیا خداوند عالم کو اثبات کرنے کے لیے, اس کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے تجربہ واحد راہ حل ہے؟ آج ہم جس دنیا میں زندہ ہیں وہاں اس بات کا دعویٰ ہے. کہ تجربہ ہی اصل بنیاد ہے کائنات کے حقائق کو جاننے کی. لیکن شاید یہ بات صحیح نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات فقط جسم نہیں ہے. سائنس جسمانی موجودات کے بارے میں آپ کے سامنے رائے پیش کر سکتی ہے، لیکن وہ موجودات جو جسمانی نہیں ہیں ان کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی. لہذا ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج اس نقطے سے کریں گے کہ کائنات میں سب سے پہلے ایسے موجود کو ثابت کیا جائے دلائل کی روشنی میں کہ جو جسمانی موجود نہ ہو. یہ مرحلہ جب ہم طے کر لیں گے تو پھر ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے کہ ہمارا طرز تفکر بدل جائے گا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس و تجربہ تمام علوم کے حصول کا ذریعہ اور آلہ ہے، اسی کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ نہیں، بعض ایسے عقلی قوانین ہیں، فلسفی اور منطقی قوانین ہیں کہ جو تجربے سے حاصل نہیں کیے گئے، لیکن اگر ان قوانین کو جاری نہ کیا جائے سائنس کی کوئی شے ثابت نہیں ہوگی. لہذا ہم پلٹتے ہیں اس نقطے کی طرف، پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک مادہ پرست اور ایک الہ پرست انسان میں اگر گفتگو ہو جائے، مادہ پرست کہے کہ جو کچھ بھی یہی کائنات ہے، عالم مادہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ جو ماورائے مادہ، ملائکہ اور خدا کی بات کرتے ہیں، میٹافزک کی بات کرتے ہیں، یہ خیالی بات ہے. جو کچھ بھی ہے یہ فزک ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہم گفتگو کہاں سے شروع کریں گے اس کے ساتھ؟ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا. ہم سے یہ کہیں گے کہ ابھی ہم کائنات کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے اور اپنے وجود کی بات کرتے ہیں. میں اور آپ سب مل کر مجموعی طور پر فقط جسمانی موجود نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان دو پہلو رکھتا ہے، ایک جسمانی ایک روحانی. جسمانی پہلو واضح ہے، اس کے اس بات کے لیے اگرچہ کہ کوئی شک کرے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن اس کو سب مسلمہ سمجھتے ہیں. انسان کے روحانی پہلو پر گفتگو ضروری ہے. ہم جب تک اسے ثابت نہ کریں عالم روحانیت میں قدم نہیں رکھ سکیں گے، اور جب تک عالم روحانیت میں قدم نہ رکھیں اس وقت تک یہ جو ذرائع ہیں حصول علم کے، ان میں سے بہتر ذریعہ انتخاب نہیں کر سکیں گے. ہمیں ایک ایسے ذریعے کی تلاش ہے کہ جو عالم مادہ اور عالم روحانیت دونوں میں کام آ سکے. تجربہ فقط عالم مادہ میں کام آتا ہے، حتیٰ عالم مادہ میں بھی اسے عقلی قوانین کی ضرورت ہے. اگر وہ عقلی قوانین نہ ہو تجربہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم ایک مختصر سا تعارف ان کا کراتے ہیں اور آئیں گے اپنی اس اصل گفتگو کی طرف کہ انسان کا روحانی پہلو کیسے ثابت کیا جائے. جب ہم انسان میں روحانی پہلو کو دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیں گے تو پھر بتائیں گے کہ عقل کیا ہے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے تجربہ جسمانیات کا کیا جاتا ہے, لیکن ہر تجربے میں کچھ عقلی قوانین ضروری ہیں. ان میں سے ایک قانون ہے تناقض محال ہے, یہ قانون ہے, عقلی قانون ہے. کائنات میں تناقض محال ہے, کسی بھی شے کا وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتا ایک جگہ, نفی اور اثبات کبھی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتا. ایک شے ایک ہی لمحے میں ہو بھی اور نہ بھی ہو, یہ محال ہے, یہ ایک عقلی قانون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا ایک پہلو ہے نہ ہونا, یہ قابل تجربہ نہیں ہے, اس کا تجربہ نہیں کر سکتا کوئی. عقل انسانی کو, ذہن انسانی کو خدا نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ان مفاہیم کا ادراک کرے. یہ قانون اگر نہ ہو کوئی بھی تجربہ ثابت نہیں ہوگا. مثلا میں مثال دوں ایک تجرباتی, اگر ایک سائنسدان ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسپرین جو ہے وہ سر کا درد ٹھیک کرتی ہے, اس نے چند تجربات کیے, چند لوگوں کے سر کے درد کو ٹھیک کیا, اگر یہ قانون جائز ہو کائنات میں, یعنی تناقض جائز ہو کائنات میں, محال نہ ہو, تو جس لمحے یہ ٹیبلٹ سر درد ٹھیک کر رہی ہے اسی وقت سر درد بڑھا بھی سکتی ہے, اس لیے کہ تناقض جائز ہے کائنات میں. اسی طرح سے عقلی قانون ہے علت, علیت, علیت کا قانون عقل ادراک کرتی ہے, تجربے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ نیوٹن نے آپ کے سامنے جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ کیا تھا کہ ایک سیب اس کے سامنے گرا زمین پر, یہ مشاہدہ ہے, تجربہ یعنی مشاہدہ. اب اس نے تفکیر کا عمل شروع کیا, یہ اوپر کیوں نہیں گیا, یہ نیچے کیوں آیا, یہ دائیں طرف کیوں نہیں گیا, یہ بائیں طرف کیوں نہیں گیا, یہ ٹوٹ کر ہوا میں معلق کیوں نہیں ہو گیا, زمین پہ کیوں آ کے گرا. پھر اس نے علت تلاش کی کہ حتماً زمین میں کوئی خصوصیت ہے کہ جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے, اور اس طرح سے اس قانون علیت کی تحت اس بات کا پتہ لگایا کہ زمین میں ایک قوت ہے, جاذبیت ہے, جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے, لہذا نہ یہ ہوا میں جاتا ہے نہ چاروں طرف کسی وقت اور سمت میں, نہ ہی ٹوٹ کے معلق ہوتا ہے. یہ کہ مفہوم علیت ہے, یہ بھی تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے یہ عینک چھوڑ دوں, یہ نیچے گرے گی, تجربہ کتنا ہے عینک کا چھوڑنا اور نیچے گرنا, ہاتھ علت ہے عینک کے گرنے کی, یہ لفظ علت کہاں سے آیا, یہ اس مشاہدے میں شامل نہیں ہے. یہ انسان کی عقل ہے جو ادراک کرتی ہے مفہوم تجربے کو دیکھ کر, یہ سائنس کا حصہ نہیں ہے. انسان کی عقل میں یہ قدرت ہے کہ مشاہدے کو دیکھ کر ایک شے کا پتہ لگائے, اس کو علیت کا نام دیا ہے کہ یہ علت ہے اس کی. قانون علت اگر کائنات میں ثابت نہ ہو کوئی علم ثابت نہیں ہو سکتا, چاہے وہ میڈیکل, چاہے وہ کسی بھی شعبے ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہو. قانون علیت ہے جو پورے کائنات میں جاری ہو ساری, یہ بھی عقلی قانون ہے, تجربے سے اس کا تعلق نہیں. یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تجربہ ایک حد تک کارمند ہے جسمانیات میں. لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں جو اس تجربے کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ تجربے کو ان قوانین کی ضرورت ہے. بس تجربہ ناقص آلہ ہے، ذریعہ ہے حصول علم کا لیکن ناقص، کامل نہیں. ہمیں کامل آلے کی طرف جانا چاہتے ہیں. تجربہ نکل گیا، آتے ہیں شہود کی طرف. شہود کسے کہتے ہیں؟ انسان کا نفس اگر ریاضت اور محنت اور تہذیب نفس کرے تو سائیکل ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کا نفس حقائق عالم سے تعلق پیدا کرنے لگتا ہے، یعنی قلب پر کائنات کے حقائق کھلنے لگتے ہیں. اسے کہتے ہیں شہود و عرفان. اور کتنے افراد ایسے کائنات میں ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہوں؟ بہترین آلہ ہے شہود اور عرفان، لیکن کم افراد کو میسر ہے. بس یہ بھی ایک جنرل قانون نہیں بن سکتا، ایک جنرل ذریعہ نہیں بن سکتا انسانوں کے حصول علم کے لیے، خصوصاً اگر استدلال کرنا ہے ذات الہ پر، اسے ثابت کرنا ہے. مذہب کی بنیاد خدا پر ہے، جب تک خدائی ثابت نہ ہو عقل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، مذہب کی دیوی معلومات پہ آپ کیسے یقین پیدا کریں؟ بس یہ بھی کامل نہیں ہے، اس اعتبار سے کامل نہیں ہے کہ ہم جب تک کہ خود مذہب کی بنیاد کو کسی اور ذریعے سے ثابت نہ کریں، مذہب کے بیان کردہ علوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب تک ہمارے لیے ثابت نہ ہو کہ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہم کیسے نبی کی بات کو مانیں گے؟ وہ کیا قوانین ہیں جن کی بنیاد پہ ثابت کیا جائے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا؟ وہ قانون یہ ہے کہ خدا کبھی جھوٹے کو نبی نہیں بناتا. اور خدا کو ثابت کرنا پڑے گا پہلے. بس مذہب کی جو معلومات ہیں یا اسے اگر ہم علوم کے لیے ذریعہ اور آلہ قرار دیں تو یہ بھی ایک حد تک ہے. آتی ہے تاریخ. تاریخ واقعات نقل کرتی ہے، انسان اس سے عبرت لیتا ہے. عبرت بھی ایک عقلی عمل ہے. غرض یہ کہ بات آ گئی اس نقطے پر کہ اگر انسان چاہتا ہے کائنات میں حقائق کو حاصل کرے تو جو کامل ذریعہ ہے وہ عقل ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کیا ہے؟ آیا عقل ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہم عقل کو کیسے ثابت کریں تاکہ عقل کے ذریعے استدلال کریں بعد کے مراحل میں؟ لہذا ہم آپ کے سامنے آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ثابت کرتے ہیں کہ عقل کیا ہے. عقل کو ہم نے ایک روحانی موجود قرار دیا ہے، اور یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جسم، روح اور انسان کا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم کسے کہتے ہیں؟ ہم جب تک جسم کی خصوصیات کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک کہ اور روح کے مسائل کا ادراک نہیں کر سکے. آپ لوگ سب پروفیشنل لوگ ہیں اور انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں. سائنس میں جسم کی کیا تعریف کی جاتی ہے، مٹیریل یا مادے کی کیا تعریف کی جاتی ہے، وہ آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے جو سادہ سی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ شاید جو طول و عرض و عمق رکھتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں. اس مادے کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت ہے کہ مادہ قابل تقسیم ہے، मटेरियल को आप टुकड़े कर सकते, तोड़ सकते। हत्ता अगर कायनात में कोई ऐसा जर्रा हो कि जिसे कोई मशीन ना तोड़ सके, छोटा से छोटा आला ना तोड़ सके, तो आप अपनी फिक्र में उसके दो टुकड़े कर सकते हैं, बस वो काबिल तकसीम है। पहली खसूसियत मादे की है, काबिल तकसीम। दूसरी खसूसियत है कि मुतगैर है, हरकत में है, हर लम्हे मादा हरकत में है। एक गुफ्तगू फलसफे में की जाती है, जिसे मुल्ला सदरा ने पेश किया, और मादे की तारीफ जो हम फलसफे में करते हैं वो इससे ज्यादा अमीक तारीफ है। अगर हम उस तरफ जाएं तो शायद बगैर मुकदमात के उसको समझाना भी मुश्किल हो, लेकिन कोई हरज नहीं एक जुमला कहने में। हो सकता है कि, उम्मीद है कि इंशाल्लाह 22 से फहम हो जाए किसी के लिए। मादा फलसफे में वो शय कहलाती है जिसमें कुछ होने की सलाहियत हो, कोई एक ऐसी इस्तेदाद कि जो अपनी मौजूदा हैसियत को बदल ले, उसे मादा कहते हैं। ऐसी कुव्वत हो, और यही बदलना तगैयुर है। आलम मादा मुतगैयर है। आज जदीद तहकीक के जरिए मालूम है कि कोई भी आप एटम देखें उसमें हरकत है, बगैर हरकत के कुछ भी नहीं। एक छोटा सा एटम हो या कहकशां, सब हरकत में है। बस दूसरी खसूसियत तगैयुर है, तब्दीली। तीसरी खसूसियत मादे की मकान रखना है, वो हमेशा मकान घेरेगा, उससे खारिज वजूद पैदा नहीं कर सकता। चौथी खसूसियत जमान और टाइम है, जो मादे के साथ साथ है। मादे में जो हरकत है, इस हरकत की मकदार को टाइम कहते हैं। बहुत ही सादा मिसाल के तौर पर समझाना चाहें, मसलन एक गाड़ी एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान तक जिस अरसे में पहुंचती है, ये टाइम है। यह आप और हमारे हाथ में जो घड़ियां बंधी हुई है, ये टाइम नहीं है। ये जिंदगी को, उम्र को चलाने के लिए हमने और आपने वादा किया हुआ है इस पर अमल करने का, भाई अल्लाह आप इसे बदल। अभी इस वक्त मसलन 4:30 बजे हैं, आप इसको बदल दें 6 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, इससे क्या है? यह हमारा और आपका एतबार है जो हमने कायम किया हुआ है, इसको बदल सकते। बस ये हकीकी टाइम नहीं है, इस जिंदगी की उम्र चलाने के लिए, जिंदगी को मुनज्जम करने के लिए इसका सहारा लिया जाता। हकीकी टाइम मादे में जो हरकत है उसकी मकदार को टाइम कहते हैं। आलम है, मादा जो हरकत कर रहा है उसकी मकदार को टाइम कहते हैं। ये जो चार खसूसियात हैं, जिस या मादा इससे खारिज नहीं हो सकता, ये इस मादा इसकी कैद में है। तूल अर्ज उम्क, तकसीम होना, तगैयुर, मकानियत, जमान। लेकिन इसी के साथ इंसान के साथ एक मौजूद है जिसे रूह कहते हैं, जिसे अना जमीर मैं से ताबीर करते हैं सब। ये अना मैं जमीर तूल अर्ज उम्क रखता है, قابل تقسیم ہے. اس میں وہ تغیر جو مادے کا تغیر ہے جس میں انسان کے بدن میں جو تغیر ہے وہ تغیر پایا جاتا ہے؟ نہیں. مکان گھیرتا ہے ٹائم میں؟ نہیں. کس طرح سے آپ کا جسم مادہ قابل تقسیم ہے؟ آپ اسے ایک لمحے میں ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ تصور کر سکتے ہیں، قیمہ بنا سکتے ہیں اسے، لیکن آنا اور میں کا قیمہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بنا سکتا ہے کوشش کر کے دیکھے. آنا قابل تقسیم نہیں ہے، ہے ہر انسان کے ساتھ. صبح سے شام تک ہر انسان کتنی مرتبہ میں کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ میرا گھر، میری گاڑی، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں ہی میں. صبح سے شام تک یہ میں، یہ ضمیر قابل تقسیم نہیں ہے. جسم قابل تغیر ہے، چھوٹا سا نقطہ تھا انسان، پھر بڑا ہوا، دنیا میں آیا، مزید بڑا ہوا، تبدیلی آئی اس میں، متغیر ہے جسم. ابھی جدید تحقیق کے مطابق ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 6 سال اور کچھ دن یا کچھ مہینے میں انسان کے پورے سیلز بدل جاتے ہیں، پورا انسان بدل جاتا ہے، تغیر ہے. لیکن کیا یہ میں بھی بدل جاتی ہے؟ آپ ابھی جب میں کہتے ہیں تو اس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے اس میں کہنے سے جو بچپن میں کہتے تھے؟ بچپن میں اگر آپ کو یاد ہے کہ جب کہتے تھے یہ کھلونا، یہ گاڑی میری ہے، کھیلنے والی گاڑی، کھلونا، اور ابھی اصلی گاڑی کہتے ہیں یہ میری ہے، فرق محسوس کرتا ہے؟ میں وہی میں، ثابت، غیر متغیر، اس میں کوئی تغیر نہیں. آپ کا بدن اور جسم جگہ گھیرتا ہے، لیکن آپ کی میں، اگر یہ میں بھی مادہ ہوتی تو آپ یہاں سو رہے ہیں، بدن آپ کو یہاں سو رہا ہے. یہ میں سیر کرتی ہے، ایسے ایسے مقامات کی سیر کر کے آتی ہے جہاں انسان کبھی مادی دنیا میں نہیں گیا، خواب دیکھتی ہے، حقائق سے تعلق پیدا کرتی ہے. اور اگر انسان کی روح قوی ہو جائے تو خواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاگتے میں بھی یہ کام کرتی ہے. بس معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے انسان کے ساتھ کہ جو مکان کی قید سے بری ہے. اگر یہ جسم ہوتی تو یہ اسی جسم کے ساتھ ہوتی یہیں پر، جسمانی قوانین اس کے اوپر جاری ہونے چاہیے تھے، جسمانی قانون اس پہ جاری نہیں ہوتا. بس معلوم ہے کہ یہ جگہ نہیں گھیرتی، یہ مکان سے خارج ہے، یہ لا مکان. اور جو شے تغیر مادی نہیں رکھتی وہ مادی ٹائم کی حامل بھی نہیں ہے، بس یہ زمانے کی قید سے بھی خارج ہے. زمان جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے، انکار نہیں کر سکتا کوئی اس کا. اگر انکار کرے گا اس کا کوئی کہ یہ نہیں ہے، تو میری گزارش اس سے یہ ہے کہ وہ ایک دن میں کہے بغیر گزارے دیکھیں، گزار سکتا ہے؟ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اسے. یہ جو انسان کا پہلو ہے، ضمیر جسے کہتے ہیں، میں، انا، من فارسی میں، یہ انسان کا روحانی پہلو ہے. یہ ہے اور ان خصوصیات کی حامل نہیں جو مادی ہیں. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کا روحانی پہلو ہے، بس کائنات مادی اور روحانی موجودات پر مشتمل ہے. اب اگر آپ کائنات لکھیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، موجودات مادی اور روحانی. اب جب ہمیں حقائق کو تلاش کرنا ہے کائنات میں، تو ایک ایسی شے اور ایک ایسے آلے کو معیار قرار دینا ہے کہ جو دونوں عالموں میں کام آ سکے، ذریعہ قرار پا سکے. عقل وہ آلہ ہے کہ جو دونوں مقامات پر کام آتی ہے. روح کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو عقل ہے. عقل عقال سے نکلا ہے. عقال کہتے ہیں کنٹرول کرنے کو. عرب اونٹ کو کہیں کھڑے کرتے تھے تو اونٹ چار، آپ معلوم ہے چار پیر رکھتے، ایک اس کا باندھ دیتے تھے پلٹ کر، وہ تین پاؤں پہ کھڑا رہتا، پھر بھاگ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا کہیں، کھڑا رہے گا وہیں پر. یہ جو ایک پاؤں باندھنا، اسے کہتے ہیں عقال کرنا عربی میں. نتیجہ کیا ہے اس لغوی معنی کا؟ یعنی کنٹرولنگ پاور، یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا. عقل کو اس لیے عقل کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کنٹرول کرتی، استدلال کو کنٹرول کرتی، استدلال کرتی. بس انسان کے روحانی پہلو کے اس حصے کو کہ جس کے ذریعے انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے عقل کہتے ہیں. یہ عقل ہے کہ جو استدلال کرتی ہے. یہ گفتگو حتیٰ جو ابھی ہم نے کی آپ کے سامنے، جسم اور اس کے مقابلے میں روحانیت کو ثابت کیا، یہ بھی عقلی دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کی. کیوں ہم نے اسے ثابت کیا آپ کے سامنے عقل کو؟ اس لیے کہ جتنے بھی دلائل اس بات خدا کے لیے پیش کیے جائیں گے، اس میں عقل استدلال کرتی ہے. اگر عقل ہی ثابت نہ ہو تو ہم اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. لہذا ہم مجبور ہوئے کہ ہم پہلے آپ کے سامنے اسے ثابت کریں، اور ہم نے جو ذرائع ہیں آپ کے سامنے ان کی بھی ایک فہرست رکھی، شہود، تجربہ، مذہب، عقل اور تاریخ، کہ یہ وہ ذرائع ہیں جو علوم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ ثابت کیا کہ عقل کے علاوہ تمام ذرائع کسی نہ کسی مقام پر جا کر رک جاتے ہیں. عقل ہے جو ایک کامل آلہ ہے. لہذا ہماری روایات میں عقل پر اور قرآن کریم میں بے تحاشا تاکید اور اہمیت دی گئی ہے. اصول کافی کا پہلا باب ہے کتاب العقل والجاہل. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی شے جو کائنات میں خلق ہوئی ہے وہ عقل ہے. اول ما خلق اللہ، نوری بھی روایات میں آیا ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا سب سے پہلے خداوند عالم میرے نور کو خلق کیا. دو چیزیں تو پہلے نہیں ہو سکتی، ایک پہلے ہے یا مساوی ہوں گی. یہ جو اول ما خلق اللہ العقل کہا گیا اور نور کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی شے ہے، یہ دو نہیں ہے. بس عقل کامل بھی ذات رسول ہے، حقیقت عقل بھی ذات رسول ہے، اور وہی نور. نور کا کیا معنی ہے؟ نور کا معنی ہے کہ جو اپنی ذات میں روشن ہو اور دوسروں کے لیے باعث روشنائی ہو، نور کے معنی ہی ہے. شفاف ہو اور دوسروں کے لیے بھائی سے نظارت ہو کہ وہ اس نور سے استفادہ کرتے ہوئے حقائق کو دیکھ سکے. عقل کا معنی بھی یہی ہے, عقل حقائق آپ کے سامنے کھولتی ہے استدلال کے ذریعے. اب جب عقل ثابت ہو گئی ہمارے نزدیک کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے, جسمانی پہلو اور روحانی پہلو دونوں اس کے ساتھ ہیں. روحانی پہلو در حقیقت حقیقت انسان ہے, اصل انسان روح انسان ہے, اس لیے کہ کنٹرولنگ پاور وہ ہے, وہ اس جسم سے کام لیتی ہے. تو جو چیز کام لیتی ہے وہ اصل ہے, بدن اصل نہیں ہے, روح اصل ہے. علم جتنا بھی آپ تفکر شعور یہ سب یہ روحانی معاملات ہیں, جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے. بچہ آتا ہے پہلی کلاس دوسری تیسری پی ایچ ڈی کر لی اس نے, علم ایک غیر مادی موجود ہے, خود علم علم مادہ نہیں ہے, روحانی ہے. لہذا آپ کتنی بھی ترقی کرتے جائیں علم کے میدان میں, کیا آپ کے سر کا حجم بڑھ جاتا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ایک کلو کا بوجھ تھا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک سو کلو کا بوجھ سر پر آ گیا؟ نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادی نہیں ہے. علم کی تعریف منطق میں کرتے ہیں, سورۃ حاصلۃ عند العقل. علم کیا ہے؟ اشیاء کی صورتیں جو عقل کے نزدیک حاصل ہو جائیں اسے علم کہتے ہیں. مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک عینک دیکھی, اس کی ایک صورت عقل پر چسپاں ہو گئی. یہ چسپاں کا لفظ آپ کو مادے کی طرف نہ لے جائے, یہ بات پہنچانے کے لیے بعض الفاظ مجبوری ہے استعمال کرنا. لہذا وہ جو صورت آپ کے ذہن میں ہے, اب آپ اس چشمے کو سامنے سے ہٹا بھی لیں اور آنکھیں بھی بند کر لیں, وہ آپ کے عقل میں ہے, وہ صورت وہ علم ہے جو حاصل ہو گیا. اب وہ آپ کی عقل میں رہے گی صورت, جب تک رہے گی علم ہے. بس عقل کا کام ہے ادراک کرنا, عقل کا کام ہے فکر کرنا, عقل کا کام ہے شعور تفکر, یہ تمام عقلیات ہیں, یہ تجربیات نہیں ہیں. بس عقل وہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم قدم رکھ سکتے ہیں مادے کی دنیا میں بھی اور ماورائے مادہ عالم میں بھی, اس آلے کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں. لہذا ہم اسے اپنا آلہ قرار دیں گے اور اس کے ذریعے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم پہلا جو اپنا سیشن اسے روکتے ہیں, اگلے سیشن میں انشاءاللہ عقل کے ذریعے استدلال کریں گے. درود پر محمد والا.
عقل کی کوئی مٹیریل ڈائمینشن نہیں ہے, لیکن اس میں جو کچھ حقیقات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جینیس وہ ممکن ہے, اس کا جو برین ہے اس کا ایک الگ ہو سکتا ہے. اس طرح مطلب جو گرے میٹر ہے آپ کا وہ چیزیں کنٹرول کرتا ہے. پھر جیسے اگر اگر غیر مادی ہو تو اس کو تو جو غیر مادی چیز ہے اس کو دباؤ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمر آ جاتی ہے تو عقل آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑنے لگتی ہے.
تو جہاں تک یہ بات ہے کہ عمر کے ساتھ عقل ضعیف، عقل ضعیف نہیں ہوتی، جسم ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ دیکھیں کہ جو لوگ قوی العقل اور قوی الفکر ہیں، مثلا میں مثال دوں آپ کے سامنے، کیونکہ دینی ماحول ہے، مراجع کرام جس قدر ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ مزید پختہ ہوتے جاتے ہیں. ہمارے یہاں معروف ہے بات کہ 80 سال میں جا کے علمی طور پہ جوان ہوتا ہے مشتہد. تو عقل تجربے یعنی مراحل سے گزر کر کمال پیدا کرتی ہے، نقص کی طرف نہیں جاتی. بدن ہے جو نقص کی طرف جاتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ بدنی اختلالات، ٹھیک ہے، بدن جو ہے اس کی تاثیر ہے، اس سے کیا کہتے ہیں گریز نہیں ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اثرات ہیں جو انسان کے نفس میں پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ صاحب نفس اس کا ارادہ اور نیت میں ضعف پایا جائے، یعنی وہ ابھی کمال کے درجات پہ نہیں پہنچا، لیکن جو کمال کے درجات پہ پہنچ گیا ہے، جس کی بدن کتنا ہی ضعیف ہوتا جائے اس کا ارادہ اور عقل قوی ہوتی جائے گی، اور وہ بڑھاپے میں جو کام کرے گا شاید جوانی میں نہ کر سکتا ہو، اس کا ارادہ زیادہ قوی ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ مثلا کربلا میں امام کی نسبت ایک ظاہری بڑھاپا ہے عمر کے اعتبار سے، خصوصاً ایک دن میں آپ کے پاس اتنے مسائل پڑے، لیکن آخر وقت تک آپ دیکھیے کہ عقلی جو پہلو ہے وہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا گیا، عقلانیت. آپ کہیں کہ وہ معصوم ہے، ان کی مثال نہ دیں، بےتحاشا مثالیں دوسری موجود ہیں ایسے افراد کی. آپ اپنے سائنسدانوں میں دیکھیں کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں ایک بار جسمانی مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جسمانی مرض نہیں ہے، جسم فقط ناقص ہوا ہے، ان کی روح جو ہے، ان کے افکار جو ہیں وہ قوی سے قوی تر اور بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ عقل جو ہے کمال پیدا کرتی ہے، روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، جسم ضعیف ہوتا ہے. جی ہاں یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. نہیں دیکھیے، اگر مگر یہ کہ مجنون ہو جائے وہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، بیماری جو ہے وہ بچپن میں بھی ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، اس پر قیاس نہ کریں. یہ جو پہلی بات کی آپ نے سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک شے آلہ ہے کسی شے کو پہنچانے کا، مثلا تار. اب تار دنیا سے لے گئے مثلا فضا، فضا میں آپ ریز پھینکتے ہیں، اگر فضا میں یہ ریز لے جانے والے جو پارٹیکلز ہیں وہ منقطع ہو جائیں، ریز نہیں پہنچیں گی اب تک. ذہن کے سیلز ان علوم کو عقل سے واپس زبان پہ جاری کرنے کے لیے ضروری ہیں. وہ سیلز اگر ڈیمیج ہو گئے جو اس کو ریورس لانے کے لیے ہیں تو وہ آئے گا نہیں واپس، ورنہ اس کے پاس ہے. ہاں یہ اگر وہ اس کا میڈیم، جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کے سیلز ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشت پلٹ آتی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یادداشت پلٹ آئی، وہ جو میڈیم ہے وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ جو تقسیم میں کار ہے، بٹا بھائی، اس کو یہ کام کرنا، اس کو یہ کام کرنا، ہر جگہ ایسا ہے، دماغ میں بھی ایسا ہے. سیلز مختلف پورشن سے عقل کے مختلف جو واردات ہوتی ہیں مختلف سیلز کے ذریعے ہوتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس سے ہم منکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا आप लोग भी कहते हैं कि अगर वो सेल डैमेज हो जाए तो इसकी याददाश्त चली जाएगी, ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमारे कानून के मुताबिक रूह कोई और चीज नहीं है, हर इंसान की रूह उसकी असल है। एक सादा सी मिसाल देता हूं, बिल्कुल सादा सी मिसाल। आप अभी रिफ्रेशमेंट इस्तेमाल करेंगे, फर्ज करें कोई शरबत पीते हैं, जबान आपकी लज्जत लेती है या रूह लज्जत हासिल करती है? जवाब दे। ये मैं बताऊं, ये एक इल्मी मसला बहुत अहम है। देखिए, जबान वसीला है, जब तक उस पर शरबत नहीं आएगा जायका पता नहीं चलेगा, लेकिन जायके का इदराक अकल करती है, ये वसीला है। इस पर अगर चीज आएगी नहीं, आप यहां पे रख लीजिए, पता नहीं चलेगा शरबत मीठा है या नहीं। जबान आला है इसका, उसमें ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है उस मजे को, जमीन हमवार करता है मजे की, कि अकल उसे इदराक करे। एक मिसाल, एक कैमरा एक और मिसाल है। कैमरा और आंख में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। कैमरा जब वो काम कर रहा है, जो चीज भी उसे सामने आएगी उसकी फोटो बना लेगा, आंख भी। लेकिन बाद औकात ये आंख खुली होती है, लेकिन इसके सामने एक शय खड़ी है, ये इदराक नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपका बेहतरीन दोस्त आपके सामने खड़ा है, आंखें खुली हैं, आंखें अगर कैमरे की तरह हैं तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तस्वीर बननी चाहिए। क्यों नहीं बनती? तस्वीर इसलिए नहीं बनती कि ये तो आंख तो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको तस्वीर बना रही है, लेकिन वो कुव्वत मुदरका किसी तफक्कुर में मसरूफ है, लिहाजा वो इसको ले नहीं रही।
जिसको आप,
ये दलील है, ये दलील है कि जो कुव्वत मुदरका है वो गैर अज आंख है, ठीक है। बस इसका माना ये है कि ये आंख जमीन हमवार जरूर करती है देखने के लिए, लेकिन मुदरिक नहीं है। वो कुव्वत के जो इल्म हासिल करे देखने से, वो ये नहीं है, वो रूह है। दिमाग ये मटेरियलिस्टिक सेल्स है, ये रूह नहीं है। ये तमाम सेल्स ये रहम बार करते हैं उस आकल के लिए जो रूहानी है कि वो इदराक करे। ये इसी तरह साबित है जो मैंने अभी एक आंख की मिसाल दिया। वो तो जो डैमेज हो गया तो अब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोग सुन कर दें एक हाथ को, फिर आप उसका हाथ कहीं रखें और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि ये चीज वो है सख्त है या नरम है, जरिया खत्म हो गया। बस ये तमाम जराए हैं, वसीले हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर, इलेक्ट्रिसिटी और वायर एक चीज है, अलग चीज है। यहाँ पे ये तमाम वायर्स हैं, पहुंचाते हैं। जिसको आप दिमाग कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि ये जरिया है, आकल इसके अलावा है, ये मादा है, वो गैर मादी है। ये आप लोग जो अपनी इस्तेलाहात जो है वो इस्तेमाल करें, उसमें कोई अर्ज नहीं।
एक सवाल जी, सवाल जब आपको हम ये प्रस्तुत करते हैं कि अकल है, ये तो सब जरिए पता चल रहे हैं कि दिमाग एक मीडियम है, जिसमें मीडियम है, जबान एक मीडियम है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि अगर अकल तभी होती है या कमजोर होती है, तो कभी होना कमजोर होना नहीं, ये दलील इस बात की है कि कोई जिस्म होना चाहिए उसके लिए कि जो कि दलील जो कि कभी हो कमजोर हो, अगर वो अगर फिर उसकी नौयत कुछ इस तरह की है कि वो कभी भी हो रही है, कमजोर भी हो रही है या मादूम भी हो रही है और वो वापस अभी असल हालत में भी आ रही है, कहीं कमजोर अकल भी होती है, कहीं ज्यादा अकल भी होती है, कहीं ये कहा जाता है कि अकल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, कहीं कहा गया कम इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी मादी वैल्यू भी नजर आता है जहाँ 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 ये सब सिफात पाई जाती है, तो उसी उसके साथ हमारी बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि कोई भी मादी चीज है, तो चाहे इसको
बहुत अच्छा सवाल है
जी,
इसकी वजह क्या है, इस सवाल का राज क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। इंसान सुबह से शाम तक इन्हीं मादियात से सरोकार रखता है, लिहाजा हत्ता अकली मसाइल को भी इन्हीं मादी मेयारात पर बयान करता है। ये जो इन्होंने कहा ना कम होना ज्यादा होना, कमी और ज्यादती जिस्म की खसूसियात में से फर्ज करें, इन्होंने ये अपने जहन में तय कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अकल तरक्की करती है, कमाल पैदा करती है, दराजा बुलंद होता है उसका, लिहाजा रूहानियात में कभी भी कमी और ज्यादती जिस्मानी का तसव्वुर नहीं है, वहां पर दराजात और मंजिलत पर मकाम की बात है। वो मादियात से आ रही, फिर एक दफा अर्ज करूंगा, जब हमने साबित कर दिया कि इंसान में एक ऐसा पहलू है जिसमें ये मादी खसूसियात नहीं है, या तो आप साबित करें ये खसूसियात है, अब जब वो रूहानी पहलू है उसके बाद जो गुफ्तगु होगी वो फिर रूहानियत के मेयार के मुताबिक होगी, वहां पर हम जब बात करेंगे तो दराजात और मकामात की बात करेंगे, वसअत की बात करेंगे। जो अकल ज्यादा कवी है वो वसी है, वसअत रखती है। इंशाल्लाह खुदा की सिफात में भी हम साबित करेंगे कि खुदा हर शय पर छाया हुआ है। अब मैं जब ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो आप कहेंगे छाया हुआ छाते तो इस तरह से बस वो मादा नहीं, ठीक है, इसीलिए इन बाद वाले मराहल को हल करने के लिए हमने ये साबित किया। देखें जितने भी लज्जत है, गम है, आलम है, खुशी है, इदराक है, ये सब रूहानी है, इसका मादे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ मादा जरिया है, आप जबान पे जब तक चीज ना रखें जायका नहीं पता चलेगा, आप कान से सुनते हैं नाक से क्यों नहीं सुन लेते, कान जमीन हमवार करता है और यही कान है, बहुत सी चीजें इससे भी आप नहीं सुनते, बहुत सी आवाजें आप नहीं सुनते दूसरे जानवर इसी कान से सुन लेते हैं, तो ये वास्ता है। अब अगर ये फर्ज करें कि एक ऐसा इंसान सफर करते हैं जिसके हवा से खमसा सब कुछ सब खराब है, आंखें खराब है, कान खराब है, जबान खराब है, नाक खराब है, कुवत हिस नहीं है उसमें लेकिन जिंदा है, हवा से खमसा सब मफलूज है, जिंदा है या नहीं, फर्ज करें जिंदा है, वो अपना इल्म रखता है या नहीं, मैं हूं, कोई तजर्बा नहीं किया उसने, तमाम तजर्बात से फरोख उससे उसके दिल में अगर आप उतर जाएं तो वो अपने आप को समझेगा मैं हूं या नहीं, इसका मतलब ये है कि वो मकाम है रूहानियत से समझता है मैं हूं, वरना ये तमाम चीजें मफरूज है। खुदावंद आलम ने इन दोनों चीजों में इम्तिजाज पैदा किया है, रूहानियत और मादियत को जोड़ा है, इसको पैवंद दिया है और फिर ये कहा है कि इस पैवंद से तुम्हें यानी अपनी रूहानियत को इसी मादियत से गुजार कर निकालना है, ये कमाल है, दुनिया में इसलिए भेजा, आलम मादा से गुजार कर रूहानियत तक ले आना, यानी इसमें अटकना नहीं है, इसमें रुक नहीं जाना है, इसी में गुम नहीं होना, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम रूहानियत से आया इंसान, आलम रूहानियत की तरफ से वापस जाना है।
तो तमाम नतीज के लिए भरोसा जिस पे किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जा रहा है, वो अपील के ऊपर और आगे सारी खुदूसी पे होगी। तो ये वो चीज़ है, वसीला है दावे पहुँचने का जिसके जरिए हमें तो अपील। अब पॉइंट ये कि हमें गलती है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर दो अफराद के दरमियान बात करें कि अगर अकदस भाई और मैं और हम दोनों को एक ही चीज़ जैसे अगले का नाम दिया गया वो दी गई है, तो नतीजा जो है वो मंजिल जो है वो खुदा तक पहुँचना है। लेकिन क्या वजह है कि वो फिर मंजिल पर जो है उसी इस्तदलाल की बुनियाद पे मैं कोई और नतीजा अख़ज़ करता हूँ और एक और शख्स जो है वो उसी अकल का इस्तेमाल करते हुए वो किसी और नतीजे पर पहुँचता है और असल मंजिल तक यानी कि खुदा तक पहुँचना जो मंजिल है उसके बीच में बहुत, इवन जो खुदा तक पहुँचते भी हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फिर तशरीहात और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फिक्रें और नज़रियात आते हैं उसमें। तो वो मंतकी नतीजा जो है वो एक नहीं होता, हालांकि जब आपको चीज़ दी गई है तो उसका अदल ये है कि उसका तकाजा ये है कि वो आपको मंतकी नतीजा तक पहुँचाए वो चीज़।
जी हो गई, कम्प्लीट हो गया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने इस बात को गलत करार नहीं दिया कि अक्ल इंसानी दराजात रखती है, ये है दराजात रखती है, ठीक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक इब्तदाई स्टेज ऐसी है कि जिसमें सब फर्ज करें शरीक हैं, लेकिन कुव्वत और ज़ाफ और दर्जे में कमाल और कमी ये है अक्ल में। हो सकता है कि एक शख्स उसी इस्तेदलाल के ज़रिए बहुत सी आगे की बातें भी जान जाए, एक आदमी जो है उसी इस्तेदलाल के उसी सादा नतीजे तक खड़ा रहे, ठीक है, ये बात है। और हत्ता जो उलमाए अकायद हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि खुदावंद आलम को शनाख्त करने के लिए जितनी कायनात में मखलूकात हैं उनके बराबर दलाइल मौजूद हों, यानी हर आकिल अपने मकाम से इदराक करता है। ये बात सही, ये बिल्कुल एक अपना एक क्लास है, मसलन फ़र्ज़ करें मैट्रिक की क्लास है, उसमें मुख्तलिफ शागिर्द हैं, उनके इतराक में वही एक मसला है, फार्मूला है जो टीचर ने सिखाया है, लेकिन एक बेहतर समझता है एक कमतर, फार्मूला वही है।
उसका कम तरीन दर्जा ये होना चाहिए कि हद तक रसाई।
लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि कोई जो है वो किसी खुद को अपना अभी उसी अकल की बुनियाद पर बनाता है, कोई तस्लीस के नजरिए को अकल के जरिए पहुंचा जाता है, कोई जो है वो किसी सूरज को एक वहां तमन जहां पर भी ऐसी बात आती है तो वहां पर इन्हराफ है, रुकावट है। अगर वो वाकई अक्ल को इस्तेमाल करे और अपने जाती या माहौल के रुझानात में गुम ना हो, हतमन हक तक पहुंचेगा, हतमन। आप देखिए कि मैं मिसालें जरूरी होती हैं बाज़ औक़ात देना। सलमान फारसी आपके सामने, ठीक है, मजूसी थे, तहकीक की दिन बदला, ईसाई हो गए, फिर ये यहूदी हो गए, फिर ईसाई हुए, फिर तलाश करते रहे, फिर इस्लाम जब आया मुसलमान हो गए। ये उस जमाने की मिसाल, आज मैं मिसाल दूं, अब एक शख्स जापान में बुद्धिस्ट था, उसका बच्चा उम्मे हमारे साथ तालिब इल्म था, बुद्धिस्ट था, फिर यहूदी हुआ, जर्मनी में जाकर उसने उनकी बहुत तालीमात हासिल की, फिर ईसाई हुआ, फिर ईरान आया, अल्लामा तबाताबाई के दौर में मनाजरा किया, ठीक है, मुसलमान हो गया, शिया हो गया, ठीक है। तो वो उस माहौल में बुद्धिस्ट के परवान चढ़ा था, لیکن اس نے تحقیق کو چھوڑا نہیں. ایک بہت بڑا فلسفی ہے, میں نے بھی نام میرے ذہن میں اگر آ جائے تو, شاید متاری نے اس فلسفی کا تذکرہ کیا اپنی کتاب میں, جب عقلی مسائل اور ان چیزوں سے دور ہو جاتا نا, ہم یہاں اس معاشرے میں ایسی گفتگو نہیں ہوتی تو بہت سی چیزیں انسان آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے. بہرحال یہ فلسفی بہت معروف مغرب کا, اس نے کہا کہ میں دیندار ہوں اور میں عیسائی ہوں اور مجھے یہی دین معلوم ہے. میں نے سنا ہے کہ ایران میں کوئی دین ہے جو عیسائیت سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, اگر مجھے اس کی تعلیمات پتہ چل جائیں اور وہ واقعی حقیقی معنی میں عیسائیت سے بہتر ہوں تو میں اسے قبول کر لوں گا. یعنی وہ حقیقی مقام اسلام پر کھڑا ہے, مسلمان ہے, تسلیم ہے خدا کے سامنے, حقائق کے سامنے پہنچا نہیں, لیکن اس کے دل میں یہ ہے ہمارے پاس عقلی دلیل ہے عقائد کے میدان میں. خدا وند متعال ہر انسان پر حجت کو تمام کرتا ہے, جب تک حجت تمام نہیں کرے گا اسے جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. عدل الہی میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو درجات ہیں عقل کے یہ حقیقی ہیں اور یہ ہونے چاہیے, اگر یہ نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر سب ایک ہی عقل کے حامل ہو جائیں, ایک ہی عقل کے, تو کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا, انجینئر نہیں بنے گا, سب ڈاکٹر ہو جائیں کیا؟ سب فرض کریں سب ایک کان ناک آنکھ کے ہو جائیں اور سب ڈاکٹر کائنات میں, نظام ختم ہو جائے. یہ جو درجات ہیں اسی کی بنیاد پر, یہ اختلاف کی بنیاد پر کائنات کا نظام ہے. عدل الہی کا معنی یہ ہے کہ وہ جس مقدار میں عقل دیتا ہے اسی مقدار میں روز قیامت سوال کرے گا, اور اس نے اس مقدار میں بدھسٹ کو بھی دیے, تسلیس والے کو بھی دیے. اب وہ اگر ہٹ دھرمی میں اتر آئے تو اس کا کوئی علاج نہیں, یہ اپنی تحقیق کو روک دے نہ جائے تحقیق میں. اب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے, میں عرض کروں کہ ایک پروگرام تھا ٹیلی ویژن پر, ٹی وی ون پر, جس زمانے میں یہ پاپ نے کہا تھا کہ بین المذاہب گفتگو ہونی چاہیے, تو یہ ٹی وی ون والوں نے ایک پروگرام رکھا تھا توحید پر. ایک ہندو تھا, ایک عیسائی تھا پادری, اور ایک بنوری ٹاؤن کا عالم تھا, ایک میں تھا, چار علماء, لائیو پروگرام تھا. گفتگو ہوتی رہی توحید پر, وہ عیسائی سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ توحید تسلیس کے ساتھ کیسے قابل اجتماع ہے, تین بھی ہے ایک بھی ہے, یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کون ریاضی کا کوئی قانون بتا دو ایسا جس میں تین ایک ہو جائے, ایک تین ہو جائے, یہ تو سادہ سی بات ہے نا. اب اگر کوئی اس سادہ سی بات کو بھی نہ مانے, کہے کہ نہیں وہ ایک بھی ہے تین بھی ہے, آخر میں وہ ثابت نہیں کر سکا ایک کو تین, تین کو ایک. ایک کال آئی پتہ نہیں کہاں سے, راول پنڈی سے, عیسائیت کے ماننے والے کی, کہا کہ یہ دل کا معاملہ ہے, یہ استدلال سے ثابت نہیں ہوگا, یہ اپنے دل سے ادراک کرنے کی بات ہے. یعنی اس نے استدلال کے راستے کو بند کر دیا. جب دیکھا کہ اس کے پادری جو ہے وہ جواب نہیں دے پا رہا, ٹیلی ویژن پہ لائیو پروگرام جا رہا ہے سب سن رہے ہیں, تو اس نے دفاع کرنے کے لیے یہ ایک جملہ کیا کہتے ہیں, اس نے بھی کال لی اور اسے بیان کیا سب کے سامنے. اسی طرح سے ہندو, ہندو سے یہ کہا گیا بھی یہ جو اتنی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اسے کیا تعلق ہے توحید سے؟ اچھا اس نے یہ بات کہی کہ وہ جو حقیقی دے, ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں اس میں, ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہی ہو, صحیح ہے, تو کوئی بات نہیں. उसने कहा कि जो हमारा भगवान है उसे हम कहते हैं नियाकारा, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है, ना उसके दाएं कुछ है ना उसके बाएं कुछ है, उसे किसी ने नहीं देखा, वो असल खुदा है। फिर उसे सवाल किया उसने, फिर ये क्या है मूर्तियां? कहने लगे कि इन्होंने भी बास काम ऐसे किए हैं जो वो करता है। असल में वो करता था, ठीक है, वो काम वो सिफात इन में आ गई है, इन्होंने बास वो काम की। मसलन कायनात तबाह हो रही थी, इनमें से एक ने बचाया उसे। मसलन तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये भी उसके मुकाबले में मुस्तकिल है, मुस्तकिल तौर पर इसमें कुदरत है उसके मुकाबले में। कहना हाँ है, मतलब दो खुदा हो गए, फिर क्यों कहते वो है? वो भी फंस गया इस चक्कर में। सवाल ये है कि देखे, तहकीक का रास्ता सबके लिए खुला है और हम इसी लिए यहां पर जमा हुए हैं कि कायनात, इस कायनात के मुकाबले में एक सही मौकिफ जो हकीकत पर मबनी हो उसे तलाश करें और अपनी जिंदगी को उस नजरिए के मुताबिक गुजारें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके।
लेकिन इसको फिर पूरे तरीके से इस टॉपिक को कवर करने के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक कंपैरिजन हो, यानी आप जब यहाँ गुफ्तगू इंशाल्लाह फरमाएं तो उसके लिए फिर आप एक कंपैरिजन दे, क्योंकि इसी तरीके की दलाइल जैसी की दलाइल आप फरमा रहे हैं, इसी तरीके के मुख्तलिफ दलाइल उनके उलमा जो होंगे वो देते होंगे, वो भी एक नतीजे तक पहुंचते होंगे। तो यहाँ एक कुछ कंपैरिजन वाला अगर आप आइंदा अगर इस मुस्तकबिल में इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप करें तो नवाजिश होगी आपकी, ताकि कंपैरिजन हो, ताकि हम हकीकतन जो हकीकतन मार्फत परवरदिगार है उस पर पहुँच सके।
अच्छा, अभी इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो आपने सवाल किया ना, इसका एक तरीका ये है कि हम एक एक करके उनके पहले अकायद को बयान करें, फिर उन्हें बातिल करें इस्तदलाल के जरिए, फिर सही अकीदे की तरफ जाएं, ठीक है? ये एक तरीका है। एक तरीका ये नहीं, हम आपके सामने जो हकीकी इस्तदलाल है पहले वो बयान कर दें, उसकी रोशनी में इन तमाम अकायद में जो खराबियां हैं वो आपके सामने रख दें, ठीक है ना? तो हम जी दूसरा तरीका कार है इसे इस्तेमाल करेंगे। हम एक जो फॉर्मूला है वो आपके सामने रख देंगे, उस फॉर्मूले पे आप फिर परखें खुद इन तमाम चीजों को। हम आपको तौहीद सिखा देंगे क्या है, जब आप तौहीद को सीख गए तो आप फिर हिंदू से खुद बात कर लेंगे, ईसाई से खुद बात कर लेंगे, ठीक है? ये भाई ये क्या है, ये हत्ता हमारे जो दूसरे मुसलमान मसालिक हैं उनसे शिया का हिसाब अलग है। शियों के पास जो तौहीद के मैदान में फिक्र है वो किसी के पास नहीं है। आप चले जाएं जितने भी मसालिक हैं, हत्ता ये सूफी जो विलायत की बात करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं, ये अपनी किताबों में खुदा को जिस्म समझते हैं। खुदा अगर जिस्म हो जाए बात ही खत्म हो जाएगी, पर अगर खुदा ही जिस्म है तो फिर तो जिसने पूरी कायनात को पैदा किया वो जिस्म है, तो वो तो पूरी कायनात बस फिर जिस्म हो गई, फिर मावराए जिस्म की गुफ्तगू लगभग है। तो ये तमाम गुफ्तगू जो हमने की ये सब इसकी बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। ये गुफ्तगू हमने छेड़ी इसीलिए कि हम इब्तिदा से जो बुनियाद रखें उसमें वाज़े करें कि आलम मादा का की हदूद क्या है और कहाँ से आलम रूहानियत है और आलम रूहानियत और मादे के दरमियान राबता क्या है, हकीकत अक्ल की क्या है और इंसान की असल क्या है। असल इंसान रूह इंसान है, बदन इंसान असल इंसान नहीं है। बुनियादी तौर पर जो इंसान है वो रूह इंसान है और वो जो कुछ भी लेती है وہ اس سے جدا نہیں ہوتا. اور روح ایک مرحلے پر بدن کو چھوڑ جاتی ہے لیکن خود اپنے آپ کو نہیں چھوڑتی, وہ ہمیشہ ہے. لہذا دنیا سے منتقل ہونے کے بعد بھی, مرنے کے بعد بھی, اصل انسان روح انسان بدن یہیں پہ رہ جاتا ہے. علم روح انسان ہے, تقوی روح انسان ہے, ہر چیز اس کے ساتھ منسلک ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اللہ تعالیٰ ہم نے ثابت ہی نہیں کیا, وہاں تک تو پہنچنا ہے. اس کا ماخذ خدا ہے, ٹھیک ہے. اس نے انسان کو مختلف صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا, انبیاء کو بھی درجات دیے ہیں, ہر ایک نبی ایک جیسا نہیں ہے. وقد فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی. یہ عدل کے خلاف نہیں ہے, عدل کے خلاف یہ کہ جس مقدار میں دی ہے اس سے ہٹ کر اس سے سوال کرے. عدالت الہی کی گفتگو آئے گی, میں ایک ہی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ان شاء اللہ. ایک شخص ہے چپڑاسی, ٹھیک ہے, ان پڑھ چپڑاسی لگا ہوا ہے کہیں, لیکن نہ کرپشن کرتا ہے نہ مثلا دھوکے بازی کرتا ہے, شفاف آدمی ہے, زندگی سادہ ہے اس کی, سادہ وسائل ہیں, بچے بھی اس نے اسی لقمہ حلال سے پالے ہیں سختی میں, ٹھیک ہے. مر گیا, کیا رہا عملاً؟ چپڑاسی. ایک شخص فرض کریں ملک کا صدر بن گیا, بہت شارپ, بہت ذہین, کرپشن میں شارپ, قتل میں شارپ, ہر چیز میں شارپ, ٹھیک ہے, بہت ذہین. مر گیا, خدا کی بارگاہ میں جب دونوں جائیں گے کون سا کامیاب ہے؟ اب آپ کہیں کہ اب آپ ابھی تک جو کم عقل ہیں ان کی حمایت کر رہے تھے نا, اب میں اگر حمایت کروں, خدا نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اسے کیوں ایسی عقل دی کہ وہ ایسا ہو جائے؟ آپ ادھر کا جواب دیں. ہاں, عقل رہنما ہے, وہ رہنمائی کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے کرو. لیکن انسان کی جو خواہشات ہیں شیطانی, ٹھیک ہے, نفس کے اندر جنگ ہے, مادی اور روحانی جنگ, وہ یہ خواہش, وہ خواہش ہی کہتی ہے کہ گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے, شراب بہت مزے کی ہوتی ہے. اگر آپ کو اپر کلاس میں شامل ہونا ہے تو اس طرح کی محفل میں تو یہ ہوتا ہے, یہ کرنا پڑے گا. ترقی کرنی ہے تو جب تک فاسد نہ ہو جائے اچھی طرح ترقی نہیں ملے گی اعلیٰ اداروں میں. پھر آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, اس راستے پہ لگ جاتا, یہ جنگ ہے. عقل کہتی ہے نہ کرو یہ کام, برا ہے, روکتی ہے اس کو. آپ اس جنگ کے مارکے میں کسے کامیاب قرار دیتے ہیں؟ جو آپ کے وجود کی جنگ جیت گیا ویسا آپ کو بنا دے گا, لیکن عقل بتاتی رہے گی. لہذا آپ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز کبھی مرتی نہیں ہے, بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے, ضعیف ہو جاتی ہے. جتنی اس پہ کلائی چڑھائیں گے, روایات میں آیا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے انسان کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ دھبا, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, اب کلئی چڑھتی جا رہی ہے. اب ایک ایسا مقام آئے گا کہ یہ زندہ پہ گور ہے, زندہ ہے اندر لیکن اتنی کلئی چڑھا دی کہ توڑ نہیں سکتا اس کلئی کو. لہذا یہی لوگ ہیں, بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں کہ اگرچہ کہ لاکھوں میں ایک یا کروڑوں میں ایک یا اربوں میں ایک ہوتا ہو, لیکن ہوتا ہے. حجت خدا کی انسانیت پہ قائم رہے کہ یہ کلئی بھی ان نادر انسانوں میں ٹوٹ جاتی ہے بعض جگہ, جہاں پر اس نفس میں قدرت باقی ہو. لیکن اس کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. اگر کہیں پہ حر کی مثال دی جاتی ہے تو وہ اس لیے کہ انسان کا نفس یا ضمیر مرتا نہیں, اسے زندہ دفن کیا جا سکتا ہے. ایک روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو خلق کیا جو عقل خالص ہیں, عقل خالص ہیں بالکل, لہذا کوئی گناہ نہیں کرتے. حیوان کو پیدا کیا وہ خواہشات خالص رکھتے ہیں, کھانا پینا, گھر بنانا, نسل بڑھانا, یہ اس میں پایا جاتا ہے, اور کچھ نہیں. ان میں تعقل نہیں ہے. آپ جزئی مسائل تو سکھا سکتے ہیں جانوروں کو, فارمولا نہیں سکھا سکتے انہیں کہ یہ ایک فارمولا ہے, اب اس کو آپ اپلائی کرتے جلائیں چلے جائیں ساری عمر, یہ کام جانور نہیں کر سکتا. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے, ورنہ وہ بھی بہت سی چیزیں دیکھتا ہے, سنتا ہے, سیکھتا ہے, تب بعض ایسے کام وہ کرتا ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتوں سے کیوں سنگواتے ہیں, بعض وہ کام ایسے وہ کرتا ہم نہیں کر سکتے, وہ اس فن کا ماہر ہے. انسان کیوں نہیں فن کا ماہر ہوگی, سن کے بتا دے اس میں کیا ہے, اس میں نہیں ہے صلاحیت اس بات کی, اس میں ہے. لیکن اس کو سکھایا کس نے؟ انسان نے. انسان اشرف ہے. امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا, انسان میں خواہشات اور عقل دونوں کو رکھا. اب اگر کوئی اپنی عقل سے خواہشات پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے, اور اگر اس کی خواہشات اس کی عقل پر حاوی آ جائیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. تو وجہ یہی ہے کہ عقل جو ہے اسے نفس یا خواہشات کوئی کام اگر اس سے کراتی ہیں تو اسے دھوکہ دیتی ہے. مثلا جو غلط کام کرا نا, اس غلط کام کو جسٹیفائی کر کے اچھا کر کے دکھائیں گی, تلقین کرے گی, اچھا 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 اچھا, یہاں تک کہ وہ جب اسے انجام دے گا تو جب انجام دے رہا ہو تو اسے اچھا سمجھ رہا ہوگا, برا نہیں سمجھے گا اسے. عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ گناہ ہے, آپ اس طرف نہ جائیں, لیکن نفس آپ کو کہتا ہے کہ اس میں لذت ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ جرم انجام نہ دو, انسانیت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. لیکن دنیا پہ تسلط پیدا کرنا یہ نفس ہے, کہتا ہے کہ جب تک دنیا کے وسائل پہ تسلط نہیں کرو گے پوری دنیا کو غلام نہیں بنا سکتے. اب آپ دیکھیں ایک طرف سے اس وقت جتنے بھی استعمار ہے کائنات میں, ٹھیک ہے, ایک طرف سے انسانیت کی بات کرتا ہے, حقوق انسانی کی بات کرتا ہے, دوسری طرف سے حقوق انسانی کا نام لے کر 13 لاکھ آدمی ابھی تک مار چکا ہے عراق میں. حقوق انسانی, قتل حق انسان ہے, بنیادی حقوق میں سے قتل ہو جائے انسان, قتل ہونا چاہیے اسے, اور وہ بھی اس طرح کے خطرناک بموں کے ذریعے. یہ کیا ہے؟ یہ شہوت ہے. کس بات کی شہوت؟ کہ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں, ہم مسلط ہونے, ہمارے کہنے کے مطابق دنیا چلنی چاہیے. پانچ منٹ رہ گئے, اب میں اپنی ایک گفتگو آگے بڑھاؤں تو بہتر یہ کہ کوئی اور سوال کر لیں تاکہ اسی سوال میں یہ ٹائم.
سر
بسم اللہ,
وہ یہ بس ان کا سوال جو باقی جواب طلب ہے وہ یہ کہ اگر عقل میں عقل ایک چیز کی رہنمائی کر رہی ہے یہ چیز صحیح ہے اور نفس کہہ رہی ہے غلط ہے, تو اس میں جو فیصلہ کر رہی جو چیز فیصلہ کر رہی ہے کیا وہ روح ہے جو فیصلہ کر
رہی ہے؟ فیصلہ عقل کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ یہ صحیح ہے. نفس اس کے آگے رکاوٹ بن گیا ہے. میرا دل چاہتا ہے جسم کا تقاضا, جتنی بھی برائیاں ہیں وہ جسم اور عالم مادہ کی طرف پلٹتی ہیں, جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ عالم روحانیت کی طرف پلٹتی ہیں. ٹھیک ہے, جسم کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں شیراٹن ہوٹل میں کھانا کھانے میں بڑی لذت ہے. کھانا کتنے کا؟ 5,000 روپے کا. کہاں سے آئیں گے؟ نوکری اس کی کتنی ہے فرض کریں؟ اس کی کل تنخواہ مہینے کی 10,000 روپے ہے, لیکن ایک ایسے مقام پہ بیٹھا ہے کہ اگر یہ ذرا سی ہیرے پھیری کرے تو ہر روز 10,000 آ سکتے ہیں. اب وہ نفس اسے اکسائے گا کہ وہ جو مزیدار کھانا ہے وہ اس تنخواہ میں تو نہیں کھایا جا سکتا. آہستہ آہستہ اسے اس مقام پہ لے آئے گا کہ وہ کام کرے دوسرا. لیکن اگر یہ قوی ہے, عقل نے رہنمائی کر دی, پھر اس نے عبادت کے ذریعے, توسل کے ذریعے, رابطے کے ذریعے خدا سے, رسول سے, آئمہ سے اپنی اس قوت کو امداد فراہم کی عقل کی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ گناہ اچھی بات نہیں ہے, عقل کی تقویت کی, کہا کہ اس میں عظمت ہے, میں اگر غلط کام نہ کروں اس میں عظمت ہے, خدا کے ساتھ تقرب ہے اور آبے تک خدا کے ساتھ قوی ہو جائے گا. آہستہ آہستہ وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لے گا, اور یہ ایک مارکہ ہے جو جاری ہے ہر انسان میں. یہ مارکہ ہے
ضمیر کا کردار کام کیا؟
ضمیر نے رہنمائی کی, عقل جسے ہم کہہ رہے ہیں فرض کریں یہاں پر, اس نے رہنمائی کی. عقل رہنما ہے, عقل ڈکٹیٹر نہیں ہے, ورنہ تو جنگ ہی ختم ہو جائے گی. امتحان ہی یہی ہے, ورنہ دنیا میں پھر خدا امتحان کیسے لے گا انسان سے؟ امتحان میں تو لینا انسان سے نہیں, اسی جنگ میں کامیاب ہونے والے کو اعلیٰ درجہ دینا ہے, ورنہ تو ون سائڈڈ ہو جائے گا. پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی دنیا میں بھیجے, وہیں ابتدا میں جنت میں خلق کر دیتا, سب جنت میں رہتے.
اچھا نہیں تھا.
نفس کے درجات ہیں, کیونکہ ہم ایک مشکل میں گرفتار ہوں میں, کہ میں وہ تمام اصطلاحات فلسفے کی اگر بیان کروں تو مشکل پیش آئے گی. ٹھیک ہے, فلسفے میں نفس کے درجات ہیں. ایکشن ایکشن کرنے والا, فیصلہ کرنے والا عقل ہے. ٹھیک ہے, لیکن عقل کو مغلوب کر سکتی ہے خواہش. اگر نہ کر سکتی ہو تو حقیقی جنگ نہیں ہوگی, اور اگر حقیقی جنگ نہ ہو تو پھر کامیاب کا اعلان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, غلبہ دونوں کر سکتے ہیں,
جسم کے اوپر,
جس خواہشات عقل پر اور عقل خواہشات پر, دونوں چیزوں میں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ خواہشات عقل پر اس طرح سے چھا جائیں کہ عقل کے ذریعے کام ضرور لیں, جکڑ لیں اسے.
مفعول کون ہوگا؟ مفعول
دونوں, مفعول بھی ہو سکتے ہیں فاعل بھی. شہوت کامیاب ہو جاتی ہے بس ناجل والا امام فرماتے ہیں کم میں نقل نصیر تاتا ہون امیر, کس قدر عقلیں ہیں جو اسیر ہو گئی قید میں آ گئی ہیں ہوائے نفس کے. ٹھیک ہے, مثلا اس وقت جو جرائم کرنے والے لوگ ہیں, مثلا جو بلینز کی ڈکیتی ڈالتے ہیں بینکس میں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے ہیں؟ کس قدر دقیق پروگرام بناتے ہیں وہ لوٹنے کے لیے. عقل ہے جو کام کرتی ہے, عقل ہے وہ راستے دکھاتی ہے, لیکن کس قوت کے تحت یہ کام ہو رہا ہے؟
شہوانی
کہ اس نے اسے اغوا کر لیا ہے, اب اسے کام لے رہی ہے. کہاں تک پہنچنا ہے؟ بلینز ڈالر تک, وہ ہدف ہے. وہ شہوت اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام کام کرواتی ہے. یہ جو نئے نئے طریقے ہیں, آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت کمپیوٹر کا دور ہے, ابھی یہ جو مختلف کمپنیز ہیں, یہ جیز اور یہ فون اور یہ, اس کے اندر انہی کمپیوٹر کے پروگرامز کے ذریعے کتنے کتنے لاکھ اربوں لوگوں نے جو ہے نا وہ پیسے چرا لیے گھر بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شخص ذہین ہے لیکن اس کی ذہانت اور عقل ٹھیک ہے نیگیٹو راستے پہ لگ گئی, یعنی وہ جو شر کی قوت ہے یا شہوت ہے اس پہ حاوی آ گئی. یہ ہے اس جنگ میں وہ کامیاب ہے کہ جو عقل کی آواز پہ لبیک کہے اور جو رکاوٹیں آئیں, ہرڈلز آئیں, انہیں کراس کرے.